الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعترته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فقہ کے مسائل میں تقلید اور بیت الخلاء کے احکام کے بعد اب نجاسات اور مطہرات کے موضوع پر گفتگو شروع ہوگی. اگرچہ ماہ رمضان بہت قریب ہے، جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ آج کے بعد دو درس اور ہو سکیں گے، مگر یہ دیکھتے ہوئے کہ اب تو مسلسل رکاوٹیں آتی رہیں گی، رمضان کے بعد ایک یا ڈیڑھ مہینے کے بعد حج کا زمانہ آئے گا، حج کے بعد ایام عزا کا سلسلہ رہے گا، تو فقط ان وقفوں کا خیال کرتے ہوئے اگر موضوعات کو روک لیا جائے تو بہرحال کافی طویل عرصے کا وقفہ پڑ جائے گا. اس اعتبار سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، جہاں تک پہنچ جائے گی وہیں تک بہرحال اس طرح کی نوعیت کے اعتبار سے مناسب ہے. تو آئیے آج سب سے پہلے نجاسات کے ان مسائل پر گفتگو کریں جو آپ میں سے اکثر کے لیے بہت ہی معمولی بلکہ بچوں جیسے مسائل ہوں گے، مگر کیا کیا جائے، ترتیب کے اعتبار سے ان مسائل کا بیان کرنا ضروری ہے. نجاسات جن کی تعداد میں اختلاف ہے ہمارے علماء میں، اور اس اختلاف کی بنیاد کچھ روایتیں ہیں کہ جن کو سمجھنے میں پریشانی ہو جاتی ہے. اسی اعتبار سے اگر آپ جتنی بھی فقہ کی کتابیں بازار میں موجود ہیں ان سب کو جمع کریں تو کسی میں تعداد کچھ ہوگی، کسی میں کچھ ہوگی، کسی میں کچھ ہوگی، لیکن وہ مجتہدین کے جن کے فتوے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں ان کے اعتبار سے نجاسات کی تعداد 10 یا 11 ہے. ویسے زیادہ مشہور 12 ہیں کہ نجاستیں کل 12 ہیں، لیکن موجودہ مجتہدین میں سے آیت اللہ خوئی کے نزدیک نجاستیں 10 ہیں اور آیت اللہ خمینی کے نزدیک نجاستیں 11 ہیں. اب یہ چیز بھی بتا دی جائے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نجاستیں 10 یا 11 ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے. اس کائنات میں جتنی چیزیں بھی موجود ہیں وہ ساری کی ساری پاک مانی گئی ہیں، یعنی اس کائنات کے اندر چاہے بے جان چیز ہو یا جاندار، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، غرض یہ کہ کسی بھی قسم کی چیز ہو، اس کائنات کی ہر چیز کو پاک سمجھا گیا ہے، چاہے وہ اپنے قدرتی حالت میں ہو یا مصنوعی حالت میں، چاہے ہمارے سامنے خدا کی تخلیق کی صورت میں ہو یا کسی انسان نے اس کو بنایا ہو، کائنات کی ہر چیز پاک مانی گئی ہے سوائے 10 یا 11 چیزوں کے. ان 10 یا 11 چیزوں کو نجاسات کہا جاتا ہے، اور فقہ میں ان کو عین نجس کہا جاتا ہے. یعنی یہ 10 چیزیں وہ ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے یہ کبھی پاک نہیں ہو سکتی ہیں. ان کے پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان چیزوں ہی کو مٹا دیا جائے، ان کا وجود ختم ہو جائے تو مسئلہ ختم ہے، لیکن جب تک کہ یہ چیزیں رہیں گی اس وقت تک یہ نجس ہیں. تو اس کائنات کی ہر چیز پاک ہے سوائے 10 یا 11 چیزوں کے، اور وہ جو 10 یا 11 چیزیں ہیں ان کی فہرست بہت مشہور ہے. نمبر 1 پیشاب، نمبر 2 پیخانہ، نمبر 3 منی، نمبر 4 خون، نمبر 5 مردار، نمبر 6 کتا، نمبر 7 سور، نمبر 8 کافر، نمبر 9 شراب، اور نمبر 10 فقا یعنی جو کی شراب. نمبر 11 نجاست کھانے والے جانور کا پسینہ، یہ وہ 11 نجاستیں ہیں کہ جو موجودہ مجتہدین کے فتوے کے مطابق ہیں. بعض پرانے مجتہدین اس میں 12ویں چیز کا بھی اضافہ کرتے ہیں، حرام طریقے سے جنب ہو جانے والے انسان کا پسینہ. اب یہ جو 12 چیزیں آپ کو بتائی گئیں، ان میں سے شروع کی 10 چیزیں وہ ہیں جو آیت اللہ خوی کے نزدیک نجس ہیں. 11ویں اور 12ویں چیز یعنی نجاست کھانے والے جانور کا پسینہ اور حرام طریقے سے اپنے آپ کو جنب کرنے والے انسان کا پسینہ، یہ تو وہ چیزیں ہیں جنہیں آیت اللہ خوی نجس نہیں مانتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک یہ بالکل پاک ہیں. البتہ یہ دو پسینے اگر لباس میں لگے ہوں تو نماز صحیح نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کی تفصیل بعد میں آئے گی. تو آیت اللہ خوی کے نزدیک نجاسات فقط پہلی 10 ہیں، یعنی پیشاب و پیخانہ، منی و مردار و خون، کتبہ و سور و کافر، شراب اور جو بھی شراب. اور آیت اللہ خمینی کے نزدیک یہ 10، اور اس کے بعد ایک 11ویں چیز اور ہے، یعنی نجاست کھانے والے اونٹ کا پسینہ. خیر یہ تو ابھی ایک فہرست ہے، اب اس کے بعد اس کی تفصیل آئے گی تو اس کے اندر بات اور زیادہ واضح ہوگی. اب ان میں سے ایک ایک چیز پر گفتگو کی جائے. پہلی اور دوسری چیز یعنی پیشاب اور پیخانہ، جسے شریعت نے نجس مانا ہے، اس کے اندر کچھ تفصیل ہے کہ کون سا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے، کون سا پاک ہے. مگر اس تفصیل کے بیان کرنے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ مسائل کو آپس میں خلط ملط کر دینا یا غلط طریقے سے ملا دینا پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. اس وقت ہماری بات ہو رہی ہے نجاست و طہارت کے بارے میں. نجاست و طہارت کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ چیزیں خود نجس ہیں، اگر کسی کپڑے پر لگ جائیں، کسی کے جسم پر لگ جائیں، زمین پر لگ جائیں، کسی اور چیز میں لگ جائیں تو اسے بھی نجس کر دیتی ہیں. ان میں سے جو چیزیں پاک ہیں وہ خود بھی پاک ہیں، اگر کسی اور کو لگیں تب بھی پاک ہیں. لیکن نجس اور پاک کی بحث سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ اگر کھلا چیز پاک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو کھا بھی سکتے ہیں. یہ اعتراض بہت زیادہ لوگ کر دیتے ہیں کہ بھائی اگر یہ چیز پاک ہے تو کیسے ممکن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھا بھی سکتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس وقت بات کھانے اور پینے کی نہیں ہو رہی. جو چیز پاک آپ کو بتائی جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کھانا یا پینا جائز ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، الگ مقام پہ آتی ہے، الگ موضوع کے تحت آئے گی. جب اس کا وقت آئے گا تو اس کو وہاں بیان کیا جائے گا. ابھی جو نجاست اور پاک چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے، بلکہ ظاہری طور پر کسی چیز کو لگ جائے تو وہ نجیس ہے یا پاک، اس کا مسئلہ ابھی آ رہا. اب آئیے اس مسئلے کی وضاحت کی جائے کہ کون کون سی چیزیں نجیس ہیں. پہلی چیز پیشاب، دوسری چیز پیخانہ. ان دونوں کے بارے میں شریعت نے ایک ہی اصول بتایا ہے کہ یہ دو نجاستیں، کس کا پیشاب اور پیخانہ نجیس ہے، یہ دو نجاستیں کس کی ہیں؟ دنیا میں جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں ان کی شریعت نے 3 قسمیں کی ہیں. جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں ان کی شریعت نے 3 قسمیں کی ہیں. نمبر 1 وہ جانور کہ جس کا گوشت حلال ہے، نمبر 2 وہ جانور کہ جس کا گوشت حرام ہے. پہلے تو یہ 2 قسمیں ہیں. اس کے بعد جس کا گوشت کھانا حرام ہے اس کے پھر 2 قسمیں ہیں. یا تو اس کے اندر خون جہندہ ہے یا نہیں. مجھے اندازہ ہے کہ یہ چیزیں تو باقاعدہ چارٹ کی صورت میں یا لکھ کر بتائی جائیں تو سمجھ میں آ سکتی ہے، انسان زبانی کہاں تک وضاحت کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اپنی حد تک کوشش کی جائے گی. یا تو دنیا میں جو جانور ہیں ان کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے. جن کا گوشت حرام ہے ان کی پھر 2 قسمیں، یا تو ان کا خون جہندہ ہے یا جہندہ نہیں ہے. جہندہ کا مقصد ہے اچھل کر نکلنے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے، یعنی اس کے گلے پر چھری پھیری جائے، اس کی گردن کو کاٹا جائے، تو یا تو خون اچھل کے نکلے گا ایک فوارے کی صورت میں، اور یا خون اچھل کے نہیں نکلے گا. جیسے بکری کو کاٹا جاتا ہے تو خون اچھل کے نکلتا ہے، یا جیسے کتے کو یا بلی کو کاٹا جائے تو اس کا خون اچھل کے نکلے گا، یا جیسے مچھلی ہے اسے کاٹا جائے تو اس کا خون اچھل کے نہیں نکلے گا. تو اب اس طرح سے تین قسمیں ہوں. نمبر ایک، وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے. نمبر دو، وہ جانور جس کا گوشت حرام ہے اور اس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا ہے. نمبر تین، وہ جانور جس کا گوشت حرام ہے اور اس کا خون اچھل کے نکلتا ہے. اب یہ دنیا کے جانوروں کی تین قسمیں ہوں. اس میں سے پہلی دو قسموں کے جو جانور ہیں، ان کا پیشاب اور پیخانہ بالکل پاک ہے، اور تیسری قسم کے جو جانور ہیں فقط ان کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے. تو مسئلہ یہ بنا کہ دنیا کے وہ سارے جانور جن کا گوشت بھی حرام ہے اور ان کا خون بھی اچھل کے نکلتا، یہ دونوں باتیں ان میں پائی جاتی ہیں، ان کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے. حرام بھی ہے گوشت اور خون بھی اچھل کے نکلتا ہے. جیسے سارے درندے، شیر ہو، ہاتھی ہو، چیتا وغیرہ، یا کتا ہو، بلی ہو، چوہا وغیرہ مثلاً، یہ تمام جانور وہ ہیں کہ جن کا گوشت کھانا بھی حرام ہے اور ان کا خون بھی اچھل کے نکلتا ہے. ان کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے، چاہے انسان ہو یا جانور، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے خشکی میں رہنے والا ہو یا سمندر. مسئلہ ایک ہے سب کے لیے کہ جن جن کا گوشت بھی حرام اور خون بھی اچھل کر نکلے، ان کا پیشاب اور پیخانہ پاک. اب یہاں تک بات پہنچی. اب اس کے بعد اس کا دوسرا مسئلہ وہ یہ کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا پیشاب اور پیخانہ بالکل پاک ہے. جیسے گائے، بھینس، اونٹ، بھیڑ، بکری، مرغی وغیرہ، کہ جن جن کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب و پیخانہ پاک ہے. حلال گوشت جتنے بھی جانور ہیں اسی کے اندر گھوڑا، گدھا اور خچر بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا گوشت بھی بہرحال حلال تو ہے، مکروہ اپنے مقام پر مگر حلال ہے. جن جن کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے. اسی طریقے سے جن کا گوشت حرام تو ہے مگر ان کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، ان کا پیشاب اور پیخانہ بھی بالکل پاک ہے. جیسے مکھی، مچھر، زمین پہ رینگنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے یا مچھلی وغیرہ، جس جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا ہے، چاہے اس کا گوشت حرام ہو پھر بھی ان کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے. یہ مسئلہ مکمل ہو گیا کہ تین قسم کے جانوروں میں سے دو قسم کے جانوروں کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے اور ایک قسم کے جانور کا نجس ہے. نجس کس کا ہے پھر اس کو سن لیجیے. نجس ہر اس جانور کا ہے کہ جس کا گوشت بھی حرام اور خون بھی اچھل کے نکلے، مگر ان میں سے بھی ایک جانور ایسا ہے، ایک قسم ایسی ہے جانوروں کی کہ جس کا پیشاب اور پیخانہ اکثر علماء کے نزدیک پاک ہے. پہلے دو قسم کے جانور کا پیشاب و پیخانہ تو سب کے نزدیک پاک ہے، جس کا گوشت حلال ہو اس کا بھی، جس کا گوشت تو حرام ہو مگر خون اچھل کے نہ نکلتا، جس کا پیشاب و پیخانہ تو سب کے نزدیک پاک ہے. تیسرا قسم کا جانور کہ جس کا گوشت بھی حرام ہے خون بھی اچھل کے نکلتا ہے، ان کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے، مگر اس میں بھی ایک قسم کے جانور ایسے ہیں کہ اکثر علماء نے ان کے پیشاب اور پیخانے کو پاک سمجھا، اور وہ ہیں پرندے، ہوا میں اڑنے والے پرندے. اگرچہ ایسا پرندہ ہو جس کا گوشت بھی حرام اور خون بھی اچھل کے نکلے، تو اصول تو یہ کہتا ہے کہ اس کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہوگا، مگر پرندوں کے سلسلے میں اکثر علماء نے کہا ہے کہ نہیں، پرندے جتنے ہیں سب کا پیشاب و پیخانہ پاک ہے، چاہے حرام والا پرندہ ہی کیوں نہ ہو، خون اچھل کر نکلنے والا پرندہ ہی کیوں نہ ہو. یہ موجودہ مجتہدین میں سے آیت اللہ خوی کا نظریہ ہے کہ ہر پرندے کا پیشاب و پیخانہ پاک ہے چاہے وہ تیسری قسم کے جانور میں کیوں نہ آ رہا ہو. اس اصول کی روشنی میں چڑیا اور کبوتر کا پیشاب و پیخانہ تو شروع ہی سے پاک تھا کیونکہ یہ حلال گوشت ہے, مگر کوا, چیز, عقاب, شاہین, اس قسم کے پرندوں کا بھی پیشاب و پیخانہ پاک ہے, اگرچہ ان کا گوشت بھی حرام ہے, خون بھی اچھل کے نکلتا ہے. یہ آیت اللہ خوی کا نظریہ ہے. البتہ آیت اللہ خمینی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, وہ جو اصول بن گیا بن گیا, اس میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے, اس میں کوئی رعایت نہیں, کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت حرام ہے اور خون اچھل کے نکلتا ہے, چاہے سمندر میں ہو, چاہے خشکی پہ ہو, چاہے ہواؤں میں ہو, اس کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے. چنانچہ آیت اللہ خمینی کے نزدیک کبوتر اور چڑیا وغیرہ کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے حلال ہونے کی وجہ سے, لیکن کوے اور چیلوں, عقابوں, شاہینوں, باز وغیرہ کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے کیونکہ ان کا گوشت بھی حرام ہے, خون بھی اچھل کے نکلتا ہے. بارہ کی ان کا ایک مسئلہ ہے, ان کا ایک نظریہ ہے, ان کے نزدیک حرام پرندوں کا پیشاب اور پیخانہ بھی نجس ہے. کراچی کی کچھ مساجد ایسی ہیں کہ جن کے مینار پر یا جن کی چھت پر بعض حرام پرندوں نے اپنے گھونسلے بنائے ہوئے ہیں, اور اکثر ان کا پیشاب یا پیخانہ جو ہے مسجد کے صحن میں گرتا رہتا ہے. آیت اللہ ہے خوی کے نزدیک تو بہرحال پرندے کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے, چنانچہ ان کے مقلد کی کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن خمینی صاحب کے مقلد کو اگر پتا چل جائے کہ چیل نے یا کوے نے کسی مسجد کے اندر بیٹ کر دی ہے, یعنی پیشاب یا پیخانہ اس پر گر گیا ہے, تو اس کے لیے واجب ہو جائے گا اسے پاک کرنا, کیونکہ بہرحال ان کے نزدیک یہ نجاست ہے, اور جب بھی کوئی جگہ نجس ہو جائے تو ہر مسلمان پر واجب ہے اگر مسجد نجس ہو جائے تو اسے پاک کرے. خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو دو ہفتوں کے بعد آئے گا, مسجد کے پاک کرنے کا مسئلہ. اب یہاں تک بات پہنچ گئی کہ کس قسم کے جانوروں کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے اور کس کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے. اس سلسلے میں ایک بات اور, کہ یہ جو بتایا گیا کہ حرام گوشت والے جانور کا پیشاب اور پیخانہ نجس, اچھا جس کا بھی گوشت حرام ہو, چاہے اس کا گوشت اصلی حرام ہو یا عارضی طور پہ حرام ہو جائے, یعنی یہ تو بالکل شروع ہی سے اس کا گوشت حرام تھا, جیسے بلی ہے, خرگوش ہے, شیر ہے, چیتا ہے, لومڑی, یعنی گوشت تو اس کا حلال تھا, اب کسی وجہ سے حرام ہو گیا. مثلاً وہ جانور جس سے کسی انسان نے برا کام کیا ہو, مثلاً وہ جانور جس نے کسی سور کا دودھ پیا ہو اور اس کا جسم اس سے پلا بڑا ہو, مثلاً وہ جانور جو نجاست کھانے کا عادی ہو جائے, اب ایک بھیڑ ہے, ایک بکری, اگر اس نے سور کا دودھ پیا ہے بچپنے, اگر اس کے ساتھ کسی انسان نے برا کام کیا, اگر یہ نجاست کھاتی تو اس کا گوشت تو نجس ہو گیا. اب جب اس کا گوشت نجس ہو گیا یعنی حرام ہو گیا, اس کا گوشت تو حرام ہو گیا, جب اس کا گوشت حرام ہو گیا اس کا پیشاب اور پیخانہ بھی فوراً نجس ہو گیا. تو پیشاب اور پیخانے کا دار و مدار ہے گوشت کے حرام ہونے پر. جس کا گوشت ہمیشہ حرام ہے اس کا پیشاب اور پیخانہ ہمیشہ نجس ہے. جس کا گوشت ویسے تو حلال تھا, اب کسی مجبوری سے حرام ہو گیا ہے, تو اس کا پیشاب اور پیخانہ بھی پہلے پاک تھا, اب نجس ہو گیا ہے. یہاں تک تو بات پہنچ گئی. یہ ایک عام مسئلہ ہے, ہر کتاب میں ہے, بچے بھی اس کو جانتے ہیں, مگر کیا کیا جائے, درس کی نوعیت کے اعتبار سے بتانا ضروری تھا. اب اس میں ایک مسئلہ اور بتانا ضروری ہے جو عام طور پر اردو کتابوں میں نہیں ملتا ہے, اور وہ یہ کہ یہ بات تو اپنے مقام پر پوری ہو گئی. اب اس میں ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کبھی کسی جانور کا پیشاب یا پیخانہ ہمارے جسم پر یا کپڑے پر لگ گیا یا ہمارے سامنے آ گیا, جانور سامنے کھڑا ہے, یہ پتا نہیں چل پا رہا کہ یہ جانور حلال ہے یا حرام, یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا, سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ یہ جانور حلال ہے یا حرام, جنگل میں, صحرا میں, سمندر کے کنارے, سفر میں, پکنک میں, کہیں یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. یہ ایک جانور آیا مثلاً پیشاب کر کے چلا گیا, ایک جانور کا پیخانہ یا فضلہ ہمارے جسم کو لگ گیا, ہم پہچانتے ہی نہیں کہ جانور کون ہے, حلال والا ہے یا حرام والا ہے. اگر حلال والا ہے تو پیشاب پاک ہے، کوئی حرج نہیں اسی حالت میں جا کے نماز پڑھ لوں. حرام والا ہے تو پیشاب نجیس سے پاک کرنا پڑے گا. اب کیا کریں؟ اب دیکھیے فقہ کی سہولتیں اور فقہ کی رعایتیں. جب ایک انسان کو پتہ نہ چلے کہ یہ جانور جس کا پیشاب یا فضلہ میرے سامنے ہے لگ گیا ہے، یہ حلال جانور ہے یا حرام، تو اس صورت میں شریعت کہتی کہ جس کے پیشاب اور پیمانے کو پاک سمجھو اور تحقیق کی بھی ضرورت نہیں. یا اگر یہ شک ہو جائے، یہ تو پتا ہے کہ جانور حرام، یہ تو بالکل یقین ہے کہ جانور حرام، لیکن یہ پتا نہیں کہ اس کا خون اچھل کے نکلتا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر اس کا خون اچھل کے نکلتا ہے تو اس کا پیشاب نجس ہے، خون اچھل کے نہیں نکلتا تو پیشاب پاک. یہ تو 100% یقین ہے کہ جانور حرام ہے، لیکن اب پتا نہیں کہ اس میں دوسری بات پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی. شریعت کہتی ہے کہ اس صورت میں بھی اس کے پیشاب اور پیخانے کو پاک سمجھو. پیشاب اور پیخانہ نجس ہوتا ہے دو شرطوں کے ساتھ، یا جانور کا گوشت حرام ہو، جانور کا گوشت حرام ہو اور اس کا خون بھی اچھل کے نکلے. اب اس میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی شک ہو جائے کہ یہ سامنے جو جانور کھڑا ہے اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ شک کی صورت میں فائدہ اٹھاؤ اور پاک قرار دو اور پاک سمجھو. اسی وجہ سے مثلا اگر چھپکلی گر کے مر گئی کسی پانی کے اندر، اس کے زہر یا دوسرے نقصانات سے قطع نظر، اب پتا نہیں کہ اس کا خون اچھل کے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، شریعت کہتی ہے پاک سمجھو. اگر اس کا پیشاب یا پیخانہ فرض کیجیے کہیں گر گیا، یا جیسے سانپ کا مسئلہ، سانپ گوشت تو حرام ہے، شاید یہاں پہ یہ مسئلہ پیش نہ آئے لیکن مشرق سے بعید میں بارش میں تو جہاں سانپ بڑے شوق سے کھایا بھی جاتا ہے، پالا بھی جاتا ہے، رکھا بھی جاتا، بطور مثال. اب پتا نہیں چل رہا، یہ تو معلوم ہے کہ سانپ حرام ہے، یہ پتا نہیں کہ اس کا خون اچھلتا ہے یا نہیں اچھلتا، اس کا پیشاب یا پیخانہ بطور مثال ہمارے جسم کو لگ گیا، شریعت کہتی ہے شک ہے، شک کی حالت میں اس کو پاک سمجھو. یا جیسے مگرمچھ، ہمارے بعض علماء نے لکھا، مثلا شہید اول شہید ثانی دونوں نے لکھا کہ سمندر کے جتنے بھی جانور سب کا خون اچھل کے نہیں نکلتا سوائے مگرمچھ ہی. مگر جیسا کہ میں بہت پہلے بتا چکا ہوں، ایسے مسائل میں تو تقلید نہیں چلتی. سمندر کے جانور کے بارے میں کوئی سمندر کے جانوروں کا ماہر بتائے تو ٹھیک، ایک مشتہد بتائے تو اس کی ذات کی کوئی خاص اہمیت نہیں. اب جیسے مگرمچھ اتنا لمبا چوڑا جانور ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہو جاتا کہ ایسے لمبے چوڑے جانور کا خون تو اچھل کر نکلنا ہی چاہیے، مگر فقہ کہتی ہے کہ یہ کوئی بات نہیں. اگر کسی کے جسم پر مگرمچھ کا مثلاً پیشاب یا پیخانہ لگ گیا، پتا نہ چلے کہ یہ اس کا خون اچھل کے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، تو اس کو ہم پاک سمجھیں. یہاں پر مگرمچھ کی مثال کیونکہ علماء اپنی کتابوں میں اکثر دیتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پہ اس کو بیان کر دیا. خیر اب یہ مسئلہ یہاں تک تو مکمل ہوا کہ جانور سامنے ہے، پتا نہیں چل رہا کہ کون سا جانور ہے، اس سے پیشاب اور پیخانے کو پاک سمجھیں. اسی میں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ جانور سامنے نہیں کہ اس کا فضلہ سامنے، راستے میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں جاتے وقت یہ تو اکثر پیش آتا ہے مسئلہ، جانور نہیں دیکھا ہم نے. مثلاً کسی جانور کا پیشاب یا پیخانہ پڑا ہے، ہم وہاں سے گزر رہے تھے، لگ گئے کپڑے یا جسم میں وہ لگ گیا، پتہ ہی نہیں کہ کون سا جانور ہے. اب کیا سمجھیں گے، حلال جانور کا یا حرام جانور کا کیا سمجھیں؟ شریعت یہاں بھی کہتی ہے کہ سہولت سے فائدہ اٹھاؤ، اور جب تم نے جانور نہیں دیکھا، فقط اس کی یہ نجاست دیکھی ہے، یہی سمجھو کہ یہ بالکل پاک ہے، بالکل پاک ہے، اور کسی احتیاط کی ضرورت بھی نہیں. اس سے بڑھ کر بھی ایک مسئلہ کہ نہیں، اگر آدھا دل کہہ دے کہ یہ کسی نجس جانور کا ہے، مثلا فضلا پڑا ہے جانور کا، اور دل کو یقین ہے یا تو یہ مثلا لومڑی کا ہے کہ جس کا پیخانہ نجس، یا مثلا یہ فرض کیجیے کہ بکری کا ہے کہ جس کا پاک، یہ آدھے دل کو یقین ہے، پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ اس کو پاک سمجھو اور سہولت سے فائدہ اٹھاؤ. خلاصہ یہ کہ ہر وہ جانور جس کے بارے میں شک ہو جائے کہ اس کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے یا پاک، اس کو آپ پاک سمجھو، اور ہر وہ پیشاب اور پیخانہ جو آنکھوں کے سامنے ہو اور شک ہو جائے کہ یہ نجس والا جانور کا ہے یا پاک والے، تو اس کو پاک سمجھا جائے. جب تک کہ 100% نجاست کا یقین نہ ہو، شریعت نے پیشاب اور پیخانے کو پاک قرار دیا. یہ مسئلہ ہم جیسے لوگوں کی سمجھ میں ذرا مشکل سے آتا ہے کیونکہ شہروں میں رہنے کے عادی یہ مسئلہ زیادہ ہم کو پیش نہیں آتا، مگر جو بیچارے قصبوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں رہنے کے عادی، جنگلوں کے قریب رہنے کے عادی ہیں، ان کے لیے تو ہر وقت پیش آنے والا مسئلہ، اس اعتبار سے اس کی اتنی تاکید ہے فقہ میں۔ اب ایک آخری بات اور بتا دی جائے، پیشاب اور پیخانہ جب نجس ہو جائے جن جانوروں کا، اس میں شرط ہے کہ اس کو، یہ تو نجس ہے، اب اگر اس سے کوئی چیز ٹکرائے، مثلا پیشاب میں ہمارا کپڑا لگ گیا یا ہاتھ لگ گیا، تو جو چیز اس سے لگے گی وہ بھی نجس ہو جائے گی۔ مگر ایک مسئلہ یہاں پر اور، وہ یہ کہ جو نجاستیں دوسری چیزوں کو نجس کر دیتی ہیں، مثلا پیشاب ہے، پیخانہ ہے، خون ہے، اس سے دوسرا آدمی نجس ہو جاتا ہے، یہ جب جسم کے اندر ہو، جب یہ جسم کے اندر ہو، جسم سے باہر نہیں آئی، جسم کے اندر، اور اگر وہاں پر کوئی پاک چیز ان سے ملاقات کرے یا ان سے ٹکرائے یا ان سے ملے، تو وہ چیز نجس نہیں ہوگی۔ یعنی بطور مثال پیشاب، جب پیشاب کے مقام سے باہر آ جائے تو یہ خود تو نجس ہے اور دوسرے کو بھی نجس کر دے گا، لیکن فرض کیجئے کہ پیشاب جب جسم کے اندر ہے، بطور مثال کوئی سوئی وغیرہ وہاں تک پہنچ گئی اور اس کو نکالا گیا، یہ پتا ہے کہ یہ اس جگہ سے آ رہی ہے کہ جہاں پہ پیشاب تھا، اس سے پیشاب ملا بھی ہو، اگر اس سوئی کے اوپر خود پیشاب نہیں لگا تو یہ بالکل پاک ہے، جبکہ یہ پیشاب سے متصل ہو کر، ٹکرا کر اس کے اندر جا کر آ رہی، لیکن وہ پیشاب جو جسم کے اندر، وہ کسی چیز کو نجس نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح پیخانے کا، اسی طرح خون کا مسئلہ۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ مثلا حقنا یا انیما جو لیا جاتا ہے، اس کے لیے جس چیز کو جس میں انسانی میں داخل کیا جاتا، اگر 100% بھی یقین ہو کہ یہ خود پیخانے سے ٹکرا کے آ رہی لیکن اس کے اوپر نہیں لگا ہوا ہے، یعنی جسم کے باہر نہیں نکلا کوئی پیخانے کا ذرہ، تو اس کو بالکل پاک سمجھا جائے۔ اور اسی کے اندر یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ فرض کیجیے کسی بچے نے ایک چھوٹا سا سکتا کھا لیا، یا کوئی گولی وغیرہ کھا لی، یا انسان نے کوئی کھجور وغیرہ کھائی گٹھلی سمے، اور پھر اس کی گٹھلی جو ہے آنتوں سے ہوتی ہوئی پیخانے کے مقام سے باہر آ گئی۔ اب یہ پتا ہے، یقین اگر ہو کہ یہ بالکل پیخانے کے اندر سے ہو کے نکلی ہے، لیکن جب باہر آ کے گرے اور اس کے اندر کوئی ذرہ نہ لگا ہو، تو اس کو بالکل پاک سمجھا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پیشاب و پیخانہ جب جسم انسانی کے اندر یا جانور کے جسم کے اندر، اس وقت اندر ہی اندر اگر کوئی چیز اس سے مل کر آ جائے، تو اس کو نجس نہیں مانا جائے گا بلکہ پاک مانا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی پہلی دو نجاستوں کے مسئلے ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد آئیے تیسری نجاست، یہ فقط دو مسئلے ہیں اس کے، اس لیے میں آج اس کو بیان کر دینا چاہتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہوں گی۔ اب یہ پیشاب اور پیخانے کے مسائل کیونکہ اتنے پیش نہیں آتے ہم کو، اس لیے اتنا آپ کو فائدہ اس کا محسوس نہیں ہوگا، مگر آئندہ خون اور مردار کے جو مسائل ہیں، یہ تو 24 گھنٹے پیش آنے والے ہیں، اس لیے اصل اہمیت آپ کو وہاں پہ پتا چلے گی آئندہ ہفتے کے مسائل میں۔ ابھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شریعت نے جانوروں کی 3 قسمیں کی ہیں پیشاب اور پیخانے کے مسئلے میں۔ اب آتا ہے نمبر 3 منی، نمبر 4 مردار، نمبر 5 خون۔ ان 3 نجاستوں کے لیے شریعت نے جانوروں کی 2 قسمیں کی، اس پہلے مسئلے کو چھوڑ، منی، مردار اور خون کے لیے 2 قسمیں کی ہیں، اور یہ بہت آسان ہے، وہاں تو ذرا پیچیدگی تھی، یہاں بہت آسان ہے۔ 2 قسم کے جانور دنیا میں پائے جاتے ہیں، یا وہ جن کا خون اچھل کے نکلتا ہے، یا جن کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، بس حلال حرام اس کی بحث میں نہ پڑے۔ ہر وہ جانور جس کا خون اچھل کے نکلتا ہے، اس کی منی، اس کا مردار اور اس کا خون نجس ہے۔ ہر وہ جانور جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، اس کی منی، اس کا مردار اور اس کا خون پاک ہے۔ بہت ہی آسان مسئلہ، 2 جمع 2 = 4 کی طرح، خون اچھل کے نکلتا ہے تو منی بھی نجس، خون بھی نجس، مردار بھی نجس۔ ایسا جانور جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا ہے، منی بھی پاک، مردار بھی پاک، خون بھی پاک۔ پیشاب و پیخانے میں تو ذرا مسئلہ تھا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آئیے آپ تیسری چیز کو آج ذرا مکمل کر لیں۔ نمبر 3 جو نجاست اسلام نے مانی وہ ہے منی۔ ہر اس جانور کی منی نجس ہے جس کا خون اچھل کے نکلتا ہے۔ چاہے وہ خشکی کا جانور ہو، چاہے وہ ہوا کا جانور ہو، چاہے وہ سمندر کا جانور ہو، چاہے وہ چھوٹا جانور ہو، چاہے وہ بڑا جانور ہو، چاہے وہ حلال جانور ہو، چاہے وہ حرام جانور ہو، ہر وہ جانور جس کا خون اچل کے نکلتا ہے اس کی منی نجس ہے. البتہ صرف منی نجس، اس کے علاوہ مزی، بدی، وزی یہ سب بالکل پاک ہے. بلکہ جتنے بھی جانور ہیں انسان کو شامل کر کے سوائے منی کے اور پیشاب اور پیخانے کے، ان کے پیشاب اور پیخانے کے مکان سے نکلنے والی ہر رطوبت کو اسلام نے پاک سمجھا ہے. پیشاب اور پیخانے کے مکان سے نکلنے والی ہر رطوبت سوائے اس منی کے، پیشاب کے اور پیخانے کے. خون وغیرہ کا مسئلہ الگ ہے، وہ ایک نئی بحث. یہ منی نجس ہے، اس کے علاوہ مزی، وزی، وزی وغیرہ جو میں نے دو ہفتے پہلے بھی بتائی تھی یہ سب بالکل پاک ہے. اور منی اور پیشاب اور پیخانے کے علاوہ، پیشاب اور پیخانے کے مکان سے نکلنے والی ہر رطوبت کو پاک سمجھا گیا ہے، سوائے کتے، سور اور کافر کے. کیونکہ ان کا جو پورا جسم سر سے پیر تک نجس، پسینہ تک نجس ہے، تھوک تک نجس، ان کی تو ہر رطوبت نجیس ہے. ان تین کو چھوڑ کر باقی جتنے جانور، ان کے مقام پیشاب و پیخانے سے جتنی رطوبتیں نکلتی ہیں ان کو پاک مانا گیا، منی کو چھوڑ کر، پیشاب اور پیخانے کو چھوڑ کر. یہ تین باتیں ہو گئی. اب نمبر چار خون، نمبر پانچ مردار. یہ دو مسئلے کافی اہم ہیں ہمارے موجودہ حالات کے اندر بھی، لیکن وقت کیونکہ پورا ہو چکا ہے مسائل کا، اور آج اس کے فوراً بعد یہاں پر ایک تقریب بھی ہے، اس لیے زیادہ وقت بھی نہیں دیا جائے گا. اس اعتبار سے مسائل کی گفتگو مکمل ہوئی. اور اب جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ دو یا ایک شخص اس کے بعد اور باقی بچتے ہیں رمضان تک، کوشش یہ کی جائے گی کہ کم سے کم یہ دس نجاستیں ہیں اس کو کسی طرح مکمل کر دیا جائے. اگر پتا چلا کہ نہیں آئندہ ہی درس آخری درس ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ پورے گھنٹے کی تقریر سے اسی پر کر دی جائے، اور اگر اس کے بعد ایک درس کی گنجائش اور نکلی تو پھر اسی ترتیب کے مطابق کہ آدھے گھنٹے مسائل اور آدھے گھنٹے کسی موضوع پر تقریر. بہرحال مسائل ختم ہو گئے. اس سے پہلے کہ موضوع کے تحت گفتگو شروع کی جائے، ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد والے محمد. تیرہ رجب سے ایک ضمنی موضوع شروع ہو گیا تھا جس نے ہمارے ایک اصل موضوع کو پس پشت ڈال دیا تھا. اب وقت ہے کہ چونکہ درس بھی اختتام کو پہنچنے والے ہیں رمضان سے پہلے، اس لیے اس موضوع کو مکمل کیا جائے. مگر اس موضوع کو مکمل کرنے سے پہلے اسی سلسلے میں ایک بات کو بیان اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا ضروری ہے. اسلام نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے اس میں کچھ تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق آخرت کی زندگی میں فقط جنت کو حاصل کر لینے سے ہے، جن کو ہم کہتے ہیں واجبات اور محرمات، واجبات و حرام. اور کچھ ایسے طریقے ہیں کہ جن کو آداب اسلامی کا نام دیا گیا ہے، یہ واجب نہیں ہے اور یہ حرام کی حد تک بھی نہیں آتے، بلکہ اس میں کچھ مستحبات ہیں اور کچھ مستحبات سے بھی ذرا کم درجے کے ہیں. مگر یہ ایسے طریقے ہیں، ایسے مینرز ہیں، زندگی گزارنے کے ایسے اصول ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی. فقط جنت ہی اسے نہیں ملے گی بلکہ جنت کے بھی جو اعلیٰ درجے وہ اس کو مل سکتے ہیں. اور یہی وہ چیزیں کہ جسے دنیا آج کی دنیا نفسیات والے پکارتے ہیں کہ اپنے آپ کو مقبول بنانے کا طریقہ، زندگی کو کامیاب بنانے کا طریقہ، ہر ایک کو خوش کرنے کا طریقہ، پرسکون زندگی گزارنے کا طریقہ، اس میں جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو آج کی نفسیات کہتی ہیں، ڈیل کارنگی اور اس قسم کے دوسرے لوگوں کی کتابیں کہ مثلاً جس سے ملیے خود اخلاقی سے ملیے، مثلاً ہر ایک پر ذاتی توجہ دیجیے، مثلاً کسی کو بھی غیر اہم نہ سمجھیے، دوست بنو دوست بناؤ قسم کی کتابیں جو آج کل آپ کو بازار کے اندر جن کا سیلاب نظر آئے گا، یہ ساری وہی چیزیں کہ جو 1400 سال پہلے اسلام یا شریعت اسلامیہ بتا چکی کہ آپ نے یہ تو اکثر حدیث دیکھی ہوگی، اب تو سڑکوں پر بورڈ لگا کر رکھ دیا جاتا کہ اپنے مومن بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی ایک نیکی اور ایک صدقہ، جب کسی سے ملو مثلا اس سے مصافحہ ضرور کرو، جب کسی سے ملو اس سے اس کی خیریت ضرور دریافت کرو، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں اور اصول جنہیں جب آج کے کسی نفسیات دان کی کتاب میں لکھا جاتا تو ساری دنیا اس کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہے کہ کتنے اچھے اصول بتائے گئے، لیکن جب ہماری فقہ اور ہماری شریعت میں اس کا تذکرہ ہوتا تو کوئی اس پر نظر ڈالنے کو بھی تیار نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ جو اسلام کا طریقہ صرف وہ احکامات نہیں بتائے کہ جن کا تعلق آخرت کی زندگی سے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مومن کی دنیا کی زندگی بھی بہتر گزرے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر گزرے، تو وہ اصول بتائیں کہ دنیا میں بھی رہے تو دنیا اس سے خوش اور راضی اور آخرت کے اندر تو بہرحال اس کا پروردگار اس سے راضی، اور یہی وہ باتیں کہ جنہیں قرآن نے اس انداز سے کہا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، بہت ہی عجیب اصطلاح ہے قرآن کی کہ نیک جتنے لوگ ہیں جتنے اچھے لوگ، لیکن سب کا درجہ تو اسلام نے برابر نہیں رکھا، جس طرح سے ایک امتحان میں پاس ہونے والے سب پاس ہو جاتے ہیں مگر کسی کا گریڈ اے ہوتا ہے کسی کا گریڈ بی ہوتا، اسی انداز سے پروردگار کی بارگاہ میں جو لوگ کامیاب ان میں سب سے بلند درجہ ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے مقربین کا درجہ، جو خدا کے سب سے زیادہ قریب، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے ابرار کا درجہ جو نیکوکار ہیں، ابرار مانے نیکی کرنے والے ہیں، مگر ان کا درجہ اتنا بڑا نہیں، اب قرآن کہہ رہا کہ حسنات الابرار یعنی ایک نیک آدمی جو نیکی کا کام کرے گا اس کے لیے یہ نیکی، مگر جو مقرب ہے جس کا درجہ اور بلند وہ یہی کام کرے تو سیئات المقربین جو اس کے لیے برائی سمجھی جائے، کہ تمہارا درجہ تو اتنا بلند تمہاری شان کے خلاف ہے یہ کام کرنا، اس انداز سے بیک وقت کئی طالب علموں کو پڑھانے والے جانتے ہیں کہ اگر کوئی ای گریڈ کا طالب علم ایک اچھا مضمون لکھ کے آتا تو استاد اسی پہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں تمہاری صلاحیت کے اعتبار سے تو تم نے بہت اچھا لکھا، اور وہی مضمون اگر ایک انتہائی ذہین اور اے گریڈ کا طالب علم لکھے تو استاد ایک مرتبہ حیرت سے اس کی جانب دیکھتا کہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ تمہارا جو ذہانت کا معیار اور علم ہے اس اعتبار سے تو یہ مضمون اچھا نہیں لگ رہا، قرآن اسی کو بیان کر رہا کہ حسنات الابرار یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں جو ہیں جب وہی نیکی مقربین کرتے ہیں جن کا مقام سب سے بلند تو بارگاہ الہی میں اس کو ایک برائی سمجھا جاتا کہ یہ تمہاری شان کے خلاف، بس یہی مومن سے کہا گیا کہ یاد رکھو اور دیکھو ایک بالکل سیدھا سادہ ایک بالکل عام قسم کا مومن جو کام کر رہا خدا کے یہاں اس کے اعتبار سے، مثلاً ایک جنگل میں رہنے والا ایک دیہات میں رہنے والا ایک غیر تعلیم یافتہ ماحول میں رہنے والا مومن اگر وہ کام کرے تو اس کو شاید نہ کوئی سزا ملے نہ کوئی عذاب ملے نہ خدا اس سے ناراض ہو، تمہارا ماحول تمہارا ذہن تمہاری تعلیم کے اعتبار تم نے یہی کر دیا بہت، لیکن اگر دین کا علم رکھنے والا شریعت کو سمجھنے والا وہ بھی اس طرح سے زندگی گزارے تو خدا کی بارگاہ سے اس کو ناراضگی ملے گی کہ نہیں تمہارا فریضہ تو یہ تھا کہ تم بہتر سے بہتر کام کرو، بس یہی وہ مسئلہ ہے انبیاء کا کہ عام آدمی وہ کام کرے تو گناہ نہیں، نبی وہ کام کرے تو نبی کی شان کے خلاف ہے، اور قرآن ایک مرتبہ اس سے خطاب کرتا ہے کہ تمہیں تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، آداب اسلامی بھی ایسے ہی کہ جب ایک انسان کے پاس دین کا علم آتا جب ایک انسان کے پاس تقویٰ آتا جب ایک انسان کے پاس دین کی سمجھ آتی تو آپ ایک عام مومن کی طرح کی زندگی اگر وہ گزارے تو خود پروردگار کو پسند نہیں آتی کہ تمہارا یہ فریضہ ہے کہ تمہیں ذرا اس سے بہتر زندگی گزارنا چاہیے، تمہارا مقام بلند ہے اسی بلند مقام کی وجہ سے تمہاری ذمہ داری بھی زیادہ، اور انہی آداب اسلامی کو مختصر کر کے بیان کیا جا رہا اس میں سب سے پہلی چیز یہ آ رہی علم حاصل کرنا، کیونکہ اسلام نے اس سے بھی آداب بتائے. لیکن علم حاصل کرنا کے سلسلے میں ایک بات اور بتا دی جائے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام فقط اس علم کو علم مانتا ہے کہ جس کے بعد انسان حق کو پہچانے اور خدا کی اطاعت اور فرما برداری کرے. میں نے ایک مثال کی دی، عمر ابن حشام نامی شخص ابو جہل قرار پایا پیغمبر کی زبان سے، اگرچہ سب سے بڑا عالم مگر ابو جہل اس لیے کہ اس نے حق کو نہیں پہچانا. اور جب کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ مولا عقل کسے کہتے ہیں، عقل ذہانت عقل کسے کہتے ہیں، تو مولا نے کہا کہ عقل کس چیز کا نام ہے، نہ یہ بتایا کہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کا، نہ یہ بتایا کہ زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرنے، نہ یہ بتایا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بے وقوف بنانے. آج تو یہی ہے کہ جس کا کاروبار بہت اچھا لوگ تعریف کرتے بھائی اتنا ذہین و عقل مند آدمی. آج تو یہی کہ جو سیاست میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بے وقوف بنا دے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کتنا ذہین و عقل مند سیاست دان. آج تو یہی کہ جو بالکل غیر متوقع طور پر کسی حکومت سے قبضہ کر دے، لوگ کہتے ہیں بھائی کتنا عقل مند اور ذہین آدمی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے بارے میں اور اس نے اتنی مضبوط حکومت قائم کر دی. لیکن جب امام سے پوچھا جا رہا تو امام نے کہا عقل اس چیز کا نام کہ جس چیز کا حکم خدا نے دیا ہے اس کو انجام دو، جس چیز سے خدا نے روکا ہے اسے روکو. اور خود امام نے کہا کہ جب پروردگار نے عقل کو پیدا کیا اور اس سے کہا آگے بڑھو، عقل آگے بڑھ گئی، کہا پیچھے ہٹو، عقل پیچھے ہٹ گئی. بس جس کے پاس یہ خصوصیت ہے اس کے پاس عقل ہے، یعنی جہاں خدا کہے آگے بڑھو وہ آگے بڑھ جائے، جہاں خدا کہے پیچھے ہٹو وہ پیچھے ہٹ جائے. شراب کا مقام ہے پیچھے ہٹنا، نماز کا مقام ہے آگے بڑھنا. جو اس انداز سے زندگی گزارتا اس کے پاس عقل موجود. تو فوراً راغی نے کہا مولا اگر ایسی بات ہے تو جو آپ کے مقابلے میں ہے، دنیا جس کی عقل مندی کی تعریف کر رہی ہے، لوگ جس کی ذہانت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج تک کہا جاتا کہ ماذا اللہ علی سیاست میں ناکام تھے اور علی کا دشمن سیاست میں کامیاب تھا، جس کا جواب میرے مولا نے دیا جو میں نے بتایا ابھی کہ دولت تقال کنت وذن ناس من العرب. اگر خوف خدا اور تقوی کا مسئلہ نہ ہوتا تو مجھ سے بڑا سیاست دان عرب کی سرزمین پہ کوئی نہ ہوتا. تو اب لوگوں نے کہا مولا وہ کیا ہے، کہا دل کا نکرا، اسے عقل نہ کہو، وہ مکاری، وہ عیاری، وہ شیطنت، اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں. بس اسی طرح سے اسلام عقل اور علم کے لیے خاص تعریف کرتا. عقل اور علم کا تعلق کس چیز سے ہے؟ خدا کے حکم کو ماننا اور دین کی خدمت کرنا. اگر کسی کے پاس ایسا علم ہے تو وہ صاحب علم، اور اگر کسی کے پاس ایسا علم نہیں بلکہ اس کا علم اس کو حق سے دور لے جا رہا تو وہ شیطنت، وہ مکاری، وہ عیاری ہے امام کے الفاظ میں. میں نے اس سے قبل بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ دنیا پہ نگاہ ڈالیں تو آج جو دنیا کی اکثریت ہم کو عیسائی نظر آ رہی، یہ اس لیے نہیں کہ عیسائی مذہب میں کوئی خاص کشش یا عیسائی مذہب عقل کے مطابق یا عیسائی مذہب سچا مذہب، بلکہ اس کا سبب صرف یہ تھا کہ عیسائیوں نے اس نقطے کو پا لیا تھا کہ جو اسلام کا نقطہ، کہ تم دنیا میں جس مقام پر بھی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کہیں افسر ہو، تاجر ہو، کاروباری، تمہارا کام ہے دین کی خدمت کرنا. اور ہمیشہ اس کام جو کام بھی کر رہے اس میں یہ مت دیکھتے رہو کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ کس طرح سے ملے، یہ دیکھتے رہو کہ دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کیسے ہوگی. تاریخ بتا دی کہ 200 سال پہلے یہی عیسائیوں کے مبلغ، جس میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، چرچ میں بیٹھنے والے پادری نہیں، یہی عام انسان جو ہمارے آج کے نوجوان، کوئی میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہا ہے، کوئی کامرس کا علم حاصل کر رہا ہے، بس یہی لوگ انہوں نے اپنے مذہب کا معمولی علم حاصل کیا اور دنیا میں نکلے. غلط طریقے سے صحیح کہ جیسا اخبارات میں بھی واقعہ آیا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ مشنری اسپتال تھا، عیسائیوں کا چلایا جانے والا اسپتال تھا اور تبلیغ دین غیر محسوس طریقے پہ ہو رہی. جب کوئی مریض مسلمان مریض داخل ہوتا تو اسے دوا دی جاتی اور خاص طور پہ یہ کہہ کے دی جاتی ہے کہ دیکھو تو مسلمان کلمہ پڑھ کے دوا کو پینا، اپنے رسول کا نام لے کے دوا کو پینا، دوا میں اثر زیادہ ہوگا. مسلمان بڑا متاثر ہوتا کہ بھائی کتنے غیر جانبدار قسم کے لوگ کہ ہیں کہ عیسائیوں کے پیسے سے اسپتال کو چلا رہے، مگر ہم سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رسول کا نام لے کے دوا کو پیو، خود بخود آدمی متاثر ہوتا کہ ایک دن دو دن ہفتہ دو ہفتہ دوا پیتا رہا اور مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ دیکھو رسول کا نام لیے بغیر دوا نہ پینا. مریض پریشان ہو گیا, تکلیف بڑھتی جا رہی, مرض میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا, صحیح ہونے کے آثار نظر نہیں آتے, گھبرایا پریشان ہوا, آخر کیا سبب؟ بار بار اپنے طبیبوں سے کہتا, وہ تسلی اور دلاسہ دیتے کہ بھائی دوا میں کیا اثر ہوتا, اثر جان ہو گیا, بے انتہا عاجز آ گیا. ایک دن چپکے سے کہا کہ ایسا کرو کہ آج تم دوا پی رہے ہو, یسوع مسیح کا نام بھی لے لو, حضرت عیسیٰ کا نام بھی لے لو, شاید کوئی فائدہ ہو جائے. اور آج جو اس نے مسیحا کا نام لے کے دوا کو پیا تو فوراً اس کی حالت ٹھیک ہونے لگی, تکلیف بھی ختم ہو گئی, بیماری کی شدت میں بھی کمی آ گئی. ایک ہفتے کے علاج کے بعد بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور دل میں اب کسی نے زبان سے کچھ نہیں کہا, کوئی تبلیغ نہیں کی گئی, کوئی کتاب نہیں دی گئی, کوئی فلم نہیں دکھائی گئی, کوئی دلیلیں نہیں دی گئی, مگر خود بخود یہ نکل کے آیا. تو ذہن میں یہ خیال لے کے آیا کہ اپنے رسول کا نام لیا تو پریشانی بڑھ گئی اور حضرت عیسیٰ کا نام لیا تو بیماری ٹھیک ہو گئی, شاید اس کے اندر کوئی سچائی ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں غلطی پر ہوں. اور جب ایسے کئی واقعات کے بعد تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ سارا کھیل دواؤں کا تھا, رنگ وہی, مزہ وہی, مگر پہلی دوا وہ تھی کہ جو مرض کو بڑھانے والی, دوسری دوا وہ تھی کہ جو مرض کو صحیح کرنے والی. اب اپنا کام بھی کر رہے اور ساتھ ساتھ مذہب کی تبلیغ بھی ہو رہی. سر اسلام ایسے باطل طریقے سے تو تبلیغ نہیں چاہتا, مگر ایک مرتبہ ذہن کو جھنجھوڑنا تو چاہتا کہ دیکھو جس طرح سے وہ لوگ, تمہاری پہلی ذمہ داری کہ جب علم حاصل کرو, علم حاصل کرنے کا ادب, چاہے تم دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کرو اسلام نہیں روکتا, مگر ہمیشہ ذہن میں یہ خیال لے کے علم حاصل کرنا کہ اس کی مدد سے میں اپنے دین کی کتنی تبلیغ کر سکتا ہوں, میں اپنے دین کو کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. یہ پہلا حکم ہے اسلام کا کہ جب کوئی شخص بھی دنیا کا کوئی علم حاصل کرنے جائے یہ نہ دیکھے کہ مجھے اس سے خود ذاتی فائدہ کتنا ہوگا. ہاں اگر اس پر توجہ دے تو کوئی حرج نہیں, مگر پہلی توجہ یہ دے کہ اس کو حاصل کر کے میں دین کی کتنی خدمت کروں گا. آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب تقلید کی موضوع پر علماء فتویٰ دیتے ہیں تو پہلی گفتگو آپ یہی ہوگی کہ اسلام ہر آدمی سے یہ نہیں کہتا کہ تم مجتہد بن جاؤ, ورنہ نظام بگڑ کے رہ جائے, کوئی ماجرا نہیں چل سکے, ساری تباہی آ جائے. اگر ہر آدمی عالم, اگر ہر آدمی مجتہد, ڈاکٹر کہاں سے آئے گا, انجینئر کہاں سے آئے گا, ملک کو چلانے والے کہاں سے آئیں گے؟ ہر آدمی اگر عالم بن جائے تو کبھی ملک نہیں چلتا. جس طرح سے اگر کوئی عالم نہ بنے تب بھی ملک تباہ ہو جاتا. تو تقلید کے موضوع پر پہلی دلیل یہ دی جاتی کہ جو کے بغیر ان لوگوں کے ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, دفتروں میں کام کرنے والے ہیں, فوج کا نظام سنبھالنے والے ہیں, خزانے کا نظام سنبھالنے والے ہیں, کاروبار کرنے والے, ان کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. اس لیے ہر آدمی کو مجتہد نہیں بننا ہے بلکہ وہ تقلید سے اپنا گزارا کر لے. تو اب یہ جتنے بھی علوم, یہی کہا گیا کہ یہ نہیں کہ ہر آدمی آنکھیں بند کر کے علم دین کے پیچھے دوڑ پڑے اور ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے, ان علوم کو بھی حاصل کرو. اور جب حاصل کرو تو کس طرح حاصل کرو کہ تم دین کی خدمت کر سکو. اب یہ تو واضح ہے کہ ایک آدمی ایک معمولی سا کلرک بن کے کسی ادارے میں کام کرے, نہ اپنے لیے فائدے مند نہ دین کے لیے فائدے مند. اور اس کے مقابلے میں اگر وہ آدمی چھوٹا سا کاروبار شروع کرے اور محنت کر کے ترقی کر کے اپنے آپ کو بڑا کاروباری بنا لے, اب خود بخود اس کی زبان میں اثر پیدا ہو گیا. کیونکہ دنیا کا عام مزاج تو یہی کہ غریب آدمی کی ہر بات ٹھکرائی جاتی اور دولت مند کی ہر بات کو قرآن و حدیث کا درجہ دیا جاتا. اسی طرح سے ایک عام آدمی ڈاکٹر بن رہا, معمولی سی ایک ڈگری لے لی ایم بی بی ایس کی اور سمجھا کہ میں نے اپنے حد تک تو اپنے آپ کو کامیاب کر لیا, مگر دین کے لیے تم ابھی بے سہارا, ابھی بھی تم بہت کچھ کر سکتے ہو, مگر اگر اس سے بڑی ڈگری لے کے آؤ تو دین کے لیے اور فائدے مند ہوگے. تو اسی لیے کہا گیا کہ ایک مسلمان کو یا آل محمد کے ماننے والے ہو, دنیا کا جو علم بھی حاصل کر رہا کسی بھی اسکول میں ہے, کسی بھی کالج میں ہے, پہلی بار ذہن میں رکھنا کہ جہاں تک میرے لیے ممکن اس علم میں مجھے زیادہ سے زیادہ مہارت حاصل کرنا, یہاں تک کہ وہ جو 1400 سال پہلے امام نے قصول دیا اس پر تو باقاعدہ پورے ایک عشرے میں گفتگو ہوتی, اس وقت میں فقط 10 منٹ میں اس کو بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ امام نے یہ کہا, اگر کہ امام نے ایک اور موضوع کے تحت کہا تھا مگر بات صحیح کہ دیکھو ہمارے ماننے والوں پر دنیا ہمیشہ ظلم کرے گی, ہمارے ماننے والوں پر زندگی کو ہمیشہ حرام کیا جائے گا، ہمارے ماننے والوں کے لیے زندہ رہنا مشکل بنایا جائے گا۔ اب ایمان کا ایک اصول کہ اب زندہ رہنے کا ایک ہی طریقہ وہ یہ کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ معاشرہ تمہارا محتاج ہو جائے۔ فرض کیجئے کہ نفرت بھی کر رہے ہیں، دشمنی بھی کر رہے ہیں، مخالفت بھی کر رہے ہیں، مگر تمہارے محتاج، تمہارے بغیر ان کا کام نہیں چل سکتا، تو سب کچھ دشمنی دل میں رکھنے کے باوجود تمہیں ضرور ملائیں گے، ضرور تمہارے آگے جھکیں گے، جس کی مثال ہمیں سیرت معصومین میں نظر آتی، بدترین حاکم ہارون رشید عباسی۔ مگر امام کے ماننے والے شیعہ علی ابن یفتین کو اپنا وزیر اعظم بنا رہا، اس لیے کہ ظلم اپنے مقام پر، ہزاروں دشمنان آل محمد سے بڑا ظالم ہے ہارون رشید، ہزاروں دشمنان آل محمد ایک طرف اور ہارون ایک طرف، اور لاکھوں محبان اہل بیت کا قتل کیا، مگر اپنا وزیر اعظم بناتا ہے شیعہ کو، فقط اس لیے کہ اتنی بڑی مملکت تھی اس کی کہ کوئی اور سنبھال نہیں پا رہا تھا، مجبور ہو کے اس کے سامنے جھکنا پڑا تھا۔ متوکل عباسی دسویں امام کے زمانے میں کتنا ظالم حاکم ہے، میں نے اکثر اس کے حالات بتائے، کتنا ظالم حاکم ہے متوکل عباسی، مگر وزیر اعظم اس کا فتح ابن خاقان ایک مومن اہل بیت، اس لیے کہ اس کو پتا کہ ظلم اپنے مقام پر، مگر مجھے اپنا ملک بھی تو چلانا، سوائے فتح ابن خاقان کے اور کوئی اس کو نظر نہیں آ رہا کہ جس سے اپنا ملک چلائے۔ عبد الملک ابن مروان کتنا بدترین آدمی، اور ولید ابن عبد الملک اس کا بیٹا کتنا بدترین شخص، لیکن اس کے سپہ سالاروں میں موسیٰ ابن نفیل جس نے پورے افریقہ کو فتح کیا، اور جس کے غلام طارق بن زیاد نے اسپین اور جنوبی فرانس کو فتح کیا، یہ پکا اور کٹر محب اہل بیت، مجبور ہے اس کو سپہ سالار بنانے پر، یہ بہرحال خزانے کو بڑا کرنے کے لیے اور ملک کی حکومت کو پھیلانے کے لیے مجبور ہے کہ ان سے مدد لے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ بدترین دشمنان اہل بیت ہیں، مگر ان کے وزیر اعظم آل محمد کے ماننے والے، ان کے سپہ سالار آل محمد کے ماننے والے، یہاں تک کہ جو آج تک کہا جاتا کہ دیکھیے عباسی خلیفہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بنو امیہ سے بدترین دشمن تھے بنو عباس، کیونکہ انہوں نے تو آل محمد کے نام پہ حکومت لی، اور آل محمد کی وجہ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے، مگر ایک وہ دور آیا کہ عباسی خلیفہ کے وزیر اعظم اتنے کٹر شیعہ تھے کہ بغداد میں پہلی مرتبہ عاشورہ انہوں نے منایا، کالے کپڑے پہننے کا حکم انہوں نے دیا، اس دن انہوں نے باقاعدہ چھٹی کی، اور اتنا اختیار ان کے ہاتھ میں تھا کہ جو خلیفہ ان کو پسند نہ تھا اسے اتار کر دوسرے کو خلیفہ بنا دے، وہ پسند نہ تھا اسے اتار کے تیسرے کو بنا دے، اور سارا معاشرہ ان کی عزت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صلاحیت ان کے پاس ہے وہ ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، جھکنا پڑتا ہے ان کے آگے، ایک مرتبہ ان کی بات کو ماننا پڑتا ہے جبکہ دل میں دشمنی اور نفرت۔ بس یہ آل محمد نے ایک اصول بتایا، ایک معمولی ڈاکٹر بن کے رہ گئے، ایک معمولی انجینئر بن کے رہ گئے، معمولی بس بی کام کی تعلیم حاصل کی اور ختم، معمولی کاروبار کیا اور ختم۔ نہیں، اگر مجبوریاں ہوں، حالات نہ ہو، وہ تو ایک دوسرا مسئلہ، مگر جہاں تک ممکن اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناؤ، دنیا کے پیسے کے لیے نہیں، وہ خود بخود تمہیں ملے گا، دنیا کی عزت کے لیے نہیں، وہ خود بخود تمہارے پیچھے دوڑے گی، بلکہ دین کی خدمت کے لیے، بلکہ دین کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں، اگر یہ بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل مثال ہے، کمپیوٹر آج کل دنیا کی ایک ایسی چیز کہ سارا نظام کمپیوٹر پر ڈالا جا رہا، اور کمپیوٹر کا تعلق ہے علم منطق سے، پورا کمپیوٹر صرف منطق پہ چلتا ہے، اس وقت جو منطق دنیا میں رائج اس سے کمپیوٹر جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر پا رہا۔ یہ میں بہت ہی زیادہ جدید ترین تحقیقات کو مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جدید منطق کے اندر تو لگا بندہ اصول ہے کمپیوٹر کا۔ مثلا بطور مثال جو میں نے مثال پڑھی تھی خود، وہ یہ کہ کمپیوٹر کو منطق کے اعتبار سے ہدایت دی گئی کہ اگر کوئی مریض 15 سال کا ہے تو مثلا اسے 2 چمچے دینا، 15 سال سے کم کا ہے تو اسے 1 چمچہ دوا کر دینا۔ اب اگر کوئی مریض 15 سال اور 364 دن کا آتا تو کمپیوٹر تو اپنی ہدایت کے مطابق اسے آدھی دوا دے، اگر 1 دن بھی 15 سال سے وہ کم، ایک طبیب ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ تو خیر خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے دوا مقرر کر دیتا، مگر کمپیوٹر کو تو لکھا ہوا ہے کہ 15 سال ہو تو 2 چمچے، 15 سال سے کم ہو تو 1 چمچے، اب اگر کوئی ایک دن کم ہے 15 سال سے تو اسے بھی وہ آدھی دوا دے گا جو اس کے لیے بیکار. یہ جدید مسجد کمپیوٹر اس پر چل رہا ہے نہیں چل پا رہا. اب اس وقت جو جدید ترین تحقیقات وہ یہ کہ کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ایک نئی مسجد بنی, اور کس نے بنائی ہے؟ ایران کے ایک آدمی, جو اس وقت دنیا بھر کے رسالوں اور اخبارات میں یہ ایک عجیب سا شور اٹھا کہ ایسے ملک کا ایسا سائنس تھا اس نے جو کمپیوٹر کے لیے نئی مسجد بنائی, بالکل 100% اس کے لیے صحیح. اچھا اس نے یہ مسجد کہاں سے لی؟ شہید باقر صدر کا جو کنٹریبیوشن ہے تمام دنیا کے لیے, اس میں ایک یہ بھی کہ ارسطو سے لے کر آج تک آنے والی مسجد کو انہوں نے بالکل بدل کر نئی مسجد بنائی, اور ان سے استفادہ کر کے ایران کے اس ماہر ریاضی نے اس مسجد کو دنیا کے سامنے پیش کیا, جس کو دنیا نے فوراً قبول کر لیا کہ سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کمپیوٹر کو چلانے کے لیے. اب شہید باقر صدر ایک مستحد ہے, ایک عالم, 20 سال پہلے کی تحقیق, مگر کیونکہ ایک مستحد عالم ہے اس لیے کسی نے توجہ نہیں دی, اور انہیں کی تحقیق ایک ایران کی یونیورسٹی کے پڑھانے والے ایک معمولی پروفیسر اپنے الفاظ میں پیش کر کے دنیا کے سامنے رکھا تو ساری دنیا اس پر ٹوٹ پڑی, اور اب تک حیرت کا اظہار کر رہی کہ ایسے پسماندہ ملک سے اتنی صحیح, مکمل صحیح تو نہیں مگر اتنی بہتر تحقیق کیسے سامنے آ گئی. یہی وہ اصول ہے کہ جو امام بتا رہے کہ دیکھو تمہیں اگر سب کے سب عالم بن کے اور امام پہن کے آ جائے معاشرے کے لیے برکت تو ہے مگر معاشرہ چل نہیں سکتا, تمہیں یہ کرنا کہ اپنے اپنے جس میدان میں اس میں علم حاصل کرو اور زیادہ سے زیادہ ترقی کی کوشش کرو. ایسا نہیں کہ آج تم کلرک لگے تو 20 سال کے بعد بھی کلرک کے ہیڈ کلرک بن کے ریٹائر ہو کے واپس آ رہے ہو. یہ اسلام کی روح کے خلاف, یہ اسلام کے جذبے کے خلاف, اور یہ دین کی سب سے بڑی دشمنی. بلکہ تمہیں اپنے علم کو اور اپنی مہارت کو اتنا بڑھانا کہ دنیا محتاج ہو جائے تمہاری, ہاتھ جوڑ کر تمہیں رکھے. پاکستان کے حالات میں بھی ایسی کئی مثالیں, مگر موجودہ حالات کے پیش نظر اس کو بیان کرنا صحیح نہیں کہ انتہائی متاثر ترین اور بدترین دشمنان اہل بیت نے کسی نہ کسی میدان کے اندر کسی مومن کے سامنے جھکنے پر اپنے آپ کو مجبور پایا, اور اسے لازمی طور پر ملازمت دی گئی. اور کس انداز سے علم حاصل کرنے میں, پہلی بات یہ یاد رکھو کہ عام دنیا والوں کی طرح کا علم حاصل نہیں کرنا, بلکہ تمہیں اپنے علم میں ایسی مہارت حاصل کرنا کہ اس کے بعد دنیا تمہاری محتاج ہو جائے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز جو اسلام نے بتائی وہ یہ کہ دیکھو علم حاصل کرنے کے سلسلے میں دوسری چیز, ایک بات یاد رکھو, یہ دین کے علم کے لیے بھی ہے اور دنیا کے علم کے لیے بھی, بلکہ دین کے علم کے لیے یہ زیادہ. دین کے علم سے مراد یہ بھی جو آپ لوگ فقہ وغیرہ سیکھتے رہتے ہیں, العلم نور یا ذکر اللہ فی قلب من یشاء, اسے تمام مجتہدین اپنی کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں کہ علم دین جو ہے یہ عام دنیاوی علم نہیں ہے. یہ آدمی کسی استاد سے پڑھ لے, کسی کتاب کو یاد کر لے اور وہ عالم بن جائے گا, میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا وہاں سے ڈاکٹر بن کر ہی نکلیں, انجینئرنگ کالج میں داخلہ مل گیا وہاں سے انجینئر بن کر ہی نکلیں. دین کا علم ایسا نہیں, بلکہ العلم نور, دین کا علم جو ہے یہ نور ہے, خدائی نور ہے, جس کے علم میں خدا چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا. اسی لیے تاریخ بلکہ زمانہ حال کے واقعات مثالیں گواہی دے رہی کہ آپ نجف یا قم کے حوضہ علمیہ کو دیکھیں تو بعض اتنے بڑے بڑے علماء 40-40-50-50 سال سے علم دین حاصل کر رہے ہیں اور علم دین دوسروں تک پہنچا رہے ہیں, اور اتنا ان کا مقام کہ مثلاً آقا بروجردی کا زمانہ, میں مثال دے رہا ہوں وقت کم ہے اس لیے بہت واضح بات نہیں کر پا رہا, آقا بروجردی کا زمانہ, اب اتنا بڑا عالم ان کے ساتھ ساتھ کہ دنیا کو یقین کہ بس جب کبھی آیت اللہ ہے بروجردی کا انتقال ہوگا تو یہ عالم بن جائے گا, اس کا علم اتنا. مگر ایک مرتبہ یہ معجزہ کئی دفعہ ہوا کہ انتقال ہوا, جن کے بارے میں توقع تھی ان سب کا نام و نشان مٹ گیا, اور ایک سب سے کسی کونے سے کسی گوشے سے ایک ایسی عظیم شخصیت نکل کے آئی کہ جو سب پہ چھا گئی, اور ایسا لگا کہ واپس پروردگار عالم کی تائید ان کے پیچھے. اس لیے کہ اور علمیہ کے ماحول یہ پارٹی بازی یا یہ سیاست یا یہ لوگوں کی پسندیدگی تو نہیں چلتی, ایسی عظیم عظیم شخصیتیں اور نام کہ ہر آدمی سمجھتا کہ بھائی عالم تو یہ بنے گی, مگر جیسے ہی ان کا وقت آیا پروردگار عالم کی طرف سے پتہ نہیں کیا انتظام ہوا، نام و نشان مٹ گیا اور بالکل ایک گوشے میں بیٹھنے والے کا نام چھاتا چلا گیا۔ جیسے خود آقا پروجنٹی کے بارے میں یہ کہ آقا ابوالحسن اصفہانی کے زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بعد میں یہ عالم بنے گی، مگر ادھر آقا اصفہانی کا انتقال ہوا اور ایک دم سے آقا پروجنٹی کا نام نکل کے اس انداز سے پھیلا کہ یقین ہو گیا لوگوں کو کہ سوائے تائید خداوندی کی اور کوئی چیز نہیں، اور ایسے کئی واقعات۔ مگر بعض اوقات کچھ نام لینا بھی مناسب نہیں لگتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیان کرتے کرتے کسی گناہ میں انسان مبتلا ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جس دین کی تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ مسائل فقہ، یہ مجالس کو سننا، یہ دین کے مسائل کو سمجھنا، تو یہ یاد رکھیے کہ نہ یہ سننے سے سمجھ میں آتے ہیں نہ یہ سیکھنے سے سمجھ میں آتے ہیں، بلکہ العلم و نور یا دیکھو اللہ فی قلب من یشاء، یہ صرف تائید خدا، یعنی اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ جب تک کہ آدمی کے پاس تقویٰ نہ ہو اور خلوص نہ ہو، اس وقت تک کبھی نہ مسائل فقہ سمجھ میں آئیں گے نہ دین کی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ یہ میں نے کہا کیوں، یعنی اس کا آپ حضرات سے تعلق کیا ہے، خلوص نہ ہو اور تقویٰ نہ ہو، یہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ بعض ایسے لوگ جو مسائل کو سیکھتے وقت ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو کچھ ان کو آتا ہے وہ بھی وہ بھول جاتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے بڑی غلطی کیا کی جاتی ہے، وقت کم ہو گیا میں آئندہ بتاؤں گا۔ اگر آج کی گفتگو آپ کو کچھ بکھری لگے، کچھ ٹوٹی پھوٹی لگے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی سلسلہ بس ایسے ہی گزار دیا گیا، اس کا صحیح نتیجہ آپ کے سامنے آئندہ تقریر میں آئے گا۔ یہ آج جو باتیں بتائی گئیں ان کو ذہن میں رکھیے، تو آئندہ ہفتے کی گفتگو آپ کے ذہن میں واضح ہوگی۔ بہرحال نامکمل گفتگو ہے، مجھے خود اندازہ ایک عام مجمع یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان باتوں کا ہم سے تعلق ہی کیا، کون سے ہم عالم یا مجتہد بننے جا رہے ہیں، معمولی سے مسئلے سنتے ہیں، اس میں ان باتوں کا کیا دخل ہے، تو انشاءاللہ یہ چیز آئندہ آپ کے اوپر واضح ہوگی۔ آج کا درس تو ختم ہو گیا، اور چونکہ اس کے فوراً بعد یہاں پہ بہرحال تقریب بھی ہے، اس اعتبار سے وقت بہت زیادہ تو نہیں، لیکن بہرحال 10 منٹ تو ہیں۔ اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کیا جا سکتا ہے۔ ٹوٹی ہاتھ میں ہونا جس پر اللہ کا نام ہے، تو ایسی انگوٹھی ہاتھ میں پہننا جس پر اللہ کا نام ہو، کیا بغیر وضو کے جائز ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے اللہ کے نام سے جسم کی کھال کو ٹچ کرنا یا مس کرنا حرام ہے۔ اس لیے اگر انگوٹھی کے ایسے حصے پر اللہ کا نام ہے جو انگلی کی کھال سے ٹکراتا رہتا ہے، مطلب اندر لکھا ہوا ہے، تو یقیناً وہ غلط ہے بغیر وضو۔ لیکن اگر یہ ہے کہ انگوٹھی کا جہاں نگینہ ہوتا ہے اس کی جگہ اللہ کا نام لکھا، کہ وہ حصہ ہمارے جسم کی کھال سے نہیں ٹکرا رہا، جسم کی کھال سے اس کے اندر کا نیچے کا حصہ اور وہ جو اس کا حلقہ ہے جو رنگ ہے وہ ٹکرا رہا۔